نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورة الضحى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جبکہ وہ سکون کے ساتھ تاری ہو جائے، تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، آپ پر ابتدا میں وحی آئی اور اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے وحی کا آنا بند ہو گیا، آپ پریشان ہوئے کہ شاید رب ناراض ہو گیا ہے، تو فرمایا کہ نہیں، دن چڑھتا ہے پھر اس کے بعد رات بھی آتی ہے، دن کی روشنی اپنی جگہ لیکن رات کا سکون بھی ضروری ہوتا ہے، کام اپنی جگہ لیکن کبھی آرام بھی ضروری ہوتا ہے. تو اگر ایک وقت پہ وہی اوپر تلے آ رہی تھی اور اس کے بعد رک گئی تو اس میں بھی ایک مصلحت ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا کوئی کام بھی مصلحت سے خالی نہیں. ہماری زندگی میں بھی بہت طرح سے اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، کبھی اچھے دن ہوتے ہیں، کبھی مشکل وقت آ جاتا ہے، کبھی انسان کی طبیعت کام پہ بہت آمادہ ہوتی ہے، کبھی انسان کے اندر ایک بوجھل پن کی کیفیت محسوس ہوتی ہے. ہر چیز کے پیچھے ایک ریزن ہوتا ہے، ایک وجہ ہوتی. بندے کا کام کیا ہے کہ اپنی اٹموسٹ کوشش کرے اور باقی حالات کے ساتھ کمپرومائز کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ اس کے پیچھے بھی کوئی وجہ ہے، اس کی بھی کوئی حکمت ہے. اور جب انسان اللہ سے ڈر کر کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ حکمت بھی سجھا دیتا ہے. تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا ہے، اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے. یعنی اس کے بعد اللہ تعالیٰ اور بھی زیادہ بہتری لائے گا اور آہستہ آہستہ مزید چیزیں آتی جائیں گی، اور عنقریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. اور ہوا بھی یہی کہ ابتدائی دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف چند لوگ تھے، پھر آہستہ آہستہ جب لوگ ایمان لاتے گئے، اسلام قبول کرتے گئے، تعداد بھی بڑی، حالات بھی بہتر ہوئے. پہلے معاشی حالات تنگ تھے، پھر فتوحات ہوئی، غنائم آئے، اس میں بھی بہتری ہوئی ہر اعتبار سے. اور آخر میں جب آپ نے حجۃ الوداع کیا تو آپ کے ساتھ 140,000 لوگ تھے. اور پھر یہ نہیں کہ وہ آپ کے وفات کے بعد کم ہونے لگے یا سکڑنے لگے، بلکہ اس کے بعد وہ مدینہ نہیں رہے بلکہ پوری دنیا میں پھیل گئے، اور سمندر پار جا کر انہوں نے اسلام کی تعلیم دی اور لوگوں کو مسلمان کیا، اور آپ کا مشن آگے بڑھتا چلا گیا. کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا؟ جب کبھی انسان کے دل میں یہ خیال آئے نا کہ میرے پاس کچھ نہیں یا دوسروں کے مقابلے میں کم ہے، تو سوچے کہ اس کے پاس کیا ہے. جب کبھی نہ ہونے کا خیال آئے تو جو موجود ہے، جو ہے اس کو سوچنے لگے تو وہ غم دور ہو جائے گا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی ان کو فرماتے ہیں کہ کیا آپ یتیم نہ تھے، پھر اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا، اور تمہیں ناواقف راہ پایا، پھر ہدایت بخشی، تمہیں نادار پایا، پھر مالدار کر دیا. لہٰذا یتیم پر سختی نہ کرو. یعنی جب نعمتیں ملے تو دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھی طرح پیش آؤ، اور سائل کو نہ جھڑکو. یعنی جو کوئی سوال پوچھے، کوئی بات پوچھے، کوئی چیز حاصل کرنا چاہے تو اس کے ساتھ سختی نہ برو، ڈانٹ کے بات نہیں کرو. یہ بھی اعلیٰ ترین اخلاق میں سے ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے، سکھائے گئے، اور اس کے بعد آپ کی امت کے لیے بھی یہی مشعل راہ ہیں. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کے پاس نہیں ہوتا تو اس کے اندر پھر کچھ عاجزی آتی، اور انسان کے اندر ایک شکستگی کی کیفیت ہوتی. لیکن عموماً یہ دیکھی گئی نفسیات انسان کی کہ جب اس کے پاس کچھ آ جاتا ہے، اس کو کچھ مل جاتا ہے، اسے پا لیتا ہے، تو پھر اس کے اندر اپنے بڑے ہونے کا احساس آنے لگتا ہے. جب جس موقع پر انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، لازماً وہ دوسروں کے ساتھ زیادتی کرنے لگتا. عمر میں بڑے ہوں یا علم میں بڑے ہوں یا مال میں بڑے ہوں یا عہدے میں بڑے ہوں، یہ انسان کے لیے سب آزمائشیں ہیں، اور اس میں انسان کو سب سے زیادہ اپنے نفس کو کنٹرول رکھنے کی ضرورت ہے اگر وہ اللہ کی رضا چاہتا ہے. کیونکہ اس میں خطرہ بڑھ جاتا ہے کہ انسان کسی کے ساتھ زیادتی کر بیٹھے. جب انسان کمزور ہوتا ہے تو اس کی ہمت نہیں ہوتی کہ کسی کے ساتھ زیادتی کرے، لیکن جب اس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، پاور ہوتی ہے، تو وہ بعض اوقات بھول جاتا ہے. تو اس لیے ایسے موقع پر کہ جب انسان کے پاس اللہ کی طرف سے ساری نعمتیں آ جائیں، تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اور زیادہ ہمبل، اور ایسے لوگوں کی زیادہ کیئر کرنی چاہیے جو دل شکستہ ہوں، جو محروم ہوں، جو سوالی ہوں، محتاج ہوں. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی عظمت کا اظہار کرو، اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو، جو بھی اس نے تمہیں مختلف نعمتوں کی شکل میں نعمت نبوت ہو یا ہدایت ہو یا نعمت قرآن ہو یا ناداری سے مالداری کی حالت ہو، تو ان نعمتوں پر شکر ادا کرو اور اس کا ذکر کرو. عام طور پر آپ دیکھیں کہ لوگ نعمتوں کا اظہار اگر یا تو کرتے نہیں یا کرتے ہیں تو بوسٹنگ کی شکل میں، اور زیادہ تر جس کا اظہار ہوتا ہے وہ تکلیفیں، دکھ، پریشانیاں، غم، مشقتیں، منفی باتیں. تو اس میں اعتدال ہونا چاہیے کہ انسان ٹھیک ہے کبھی اپنی دکھ تکلیف کی بات بھی کر لیتا ہے، لیکن جو نعمتیں ہیں ان کا ذکر کر کر کے انسان شکر ادا کرتا رہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں تم کو اور بھی زیادہ دوں گا. سورۃ الشرح، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک ورفعنا لک ذکرک. وہ پیچھے جو وعدہ ہوا تھا کہ آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں، اب مزید اس کی وضاحت ہو رہی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول نہیں دیا اور تم پر سے وہ بھاری بوجھ اتار دیا جو تمہاری کمر توڑے ڈال رہا تھا، اور تمہاری خاطر تمہارے ذکر کا آوازہ بلند کر دیا؟ بس حقیقت یہ ہے فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے، تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ فراخی ہے. لہذا جب تم فارغ ہو تو عبادت کی مشقت میں لگ جاؤ، کیونکہ عبادت کی مشقت تنگی کی حالت ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی کیا ہوگا، اس مشقت کے ساتھ ہی فراخی اور آسانی بھی آئے گی. اور اپنے رب کی طرف رغبت کر لو، اپنے رب کی طرف رجوع کر لو. اور حقیقت یہ ہے کہ بندہ مومن ہر حال میں اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے. حدیث میں بھی آتا ہے ان النصر مع الصبر والفرج مع الكرب وان مع العسر یسرا، مدد صبر کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی مدد آتی ہے لیکن اس کے لیے انتظار کرنا ہوتا ہے صبر کے ساتھ، اور کشادگی تکلیف کے ساتھ ہے، یعنی جو وسعت چاہتا ہو اسے تنگی سے گزرنا ہوگا. اور بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یہ بھی نہیں کہ بعد میں، ساتھ ہی اللہ نے کہیں آسانیاں رکھی ہوتی ہیں، اور بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے. لہذا انسان کبھی بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں اپنا گمان برا نہ کرے کہ اس نے مجھے کس مشکل میں ڈال دیا یا میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، کیونکہ اللہ ہی کو پتا ہوتا ہے. ریسنٹلی میں اپنے ہی حال پہ غور کر رہی تھی تو مجھے ایک بہت اچھی بات سمجھ میں آئی. میری نیند میں کچھ پرابلم ہو گیا تھا لیکن میں سجدہ کرنے سے باز نہیں آتی تھی، مزہ نہیں آتا تھا نماز میں، لیکن مجھے ہر دفعہ یوں لگتا تھا کہ سجدہ کر کے جب میں اٹھتی ہوں تو کام پہلے سے خراب ہو چکا ہوتا ہے، لیکن پھر میں بھول جاتی، بھولنا کیا، پھر لگتا نماز نہیں پڑی. اس کے بعد میری کمر میں تکلیف ہوئی کہ میں نیچے جا ہی نہیں سکتی. تو میں سوچ رہی تھی کہ اگرچہ تکلیف ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شاید یہ تکلیف اس لیے مجھے دی ہے کہ اس کی کیئر کر لو اور نیچے جانا بند کرو کچھ دن تاکہ ہیلنگ ہو جائے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک تکلیف کے اوپر ایک اور آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں ہمارے اوپر بڑا ظلم ہو گیا، لیکن اس کے پیچھے کوئی ریزن ہوتی. ایک شخص کو بخار ہوتا تھا، بخار نہیں ختم ہوتا تھا، اس نے حرم میں جا کے دعا مانگی کہ اللہ میرا بخار اتر جائے. بخار ختم ہوا اور اس کے بعد گھر پہنچا تو فالج ہو گیا. پتہ یہ چلا کہ وہ جو بخار کی حدت تھی وہ اندر کے جو بلاکیج تھے ان کو کھولے رکھتی تھی، اور جب وہ بخار ختم ہوا، ٹھنڈا ہوا جسم، تو وہ دوسری بیماری میں پڑ گئی. تو بعض اوقات ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کون سی تکلیف ہمیں کیوں آئی ہے اور اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوتی ہے، کیونکہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ تکلیف ہم سے دور کر دے، وسطیں ہو جائیں، تو پھر کیا ہو، ہم معلوم نہیں کتنے غلط کام کر چکے ہوں، کیا اور ایسی چیزیں کر چکے ہیں جو اس کو ناراض کریں. لہٰذا جیسے بھی حالات ہوں، تنگی ہو، تکلیف ہو، پریشانی ہو، اللہ کی رحمتوں کی امید رکھ کر اس حال میں راضی رہنا سیکھ لیں. جو اللہ سے راضی ہو گیا، اللہ اس سے راضی ہو گیا. اور ہمیشہ یہ سوچا کرے کہ زمین و آسمان کے بنانے والے، تیرا کوئی کام بھی بے ربط نہیں، تیرا کوئی کام بھی بے مقصد نہیں. اگر میرے ساتھ یہ حالات ہیں تو اس کے پیچھے بھی کوئی مسئلہ ضرور ہے. تو ظلم کرنے والا نہیں اپنے بندوں پر، تو رحمان اور رحیم ہے، یہ بھی تیری رحمت کا حصہ ہے. کیونکہ بعض اوقات تنگی کے حالات میں ہم اپنے رب کو زیادہ یاد کر لیتے ہیں، اور جو ہی حالات اچھے دعائیں شعائیں بھول جاتے ہیں، ذکر بھی کم کر دیتے ہیں، نمازیں بھی کم ہو جاتی. تو جو بھی حال ہو، جیسا بھی ہو، وہ اللہ کی طرف سے ایک ہمارے لیے بہتر ہی ہوتا ہے. تو بی پازیٹو. سورۃ التین، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس پرامن شہر مکہ کی. یہ تمام سمبلز اور جگہیں اور مقامات اور چیزیں وہ ہیں جن کے آس پاس مختلف انبیاء آئے اور وحی اتری. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے. اور یہ حقیقت ہے، دیکھی بھالی، جانی بوجھی، کہ انسان کی شکل صورت باقی تمام جانوروں کے مقابلے میں کہیں زیادہ حسین ہے اور بہترین حالت ہے. یعنی شیپ بھی اس کی فزیک بھی بہت اچھی ہے. تم مردد نہ ہو اسفل سافلین, پھر ہم نے اسے الٹا پھیر کر سب نیچوں سے نیچ کر دیا. یعنی جس انسان کو اللہ نے اتنا کچھ بخشا پھر وہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے اور اپنے گناہوں کی وجہ سے جانوروں سے بھی نچلی سطح پر اتر جاتا ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ بہترین جسم کے ساتھ بہترین کام لیتے, کہ ہم دو پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں, ہم سیدھے چل سکتے ہیں, ہم سامنے دیکھ سکتے ہیں, ہم چاروں طرف سے مختلف ڈائریکشن سے سن سکتے ہیں, ہمارے ہاتھ فلیکسیبل ہیں, ہمارے پاؤں, ہم دوڑ سکتے ہیں, ہم عقل جیسی نعمت اللہ نے دی ہے. تو چاہیے تھا ان ساری چیزوں سے کام لیتے ہوئے ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی رضامندی کے کام کرتے, بندوں کی خدمت کے کرتے. لیکن جب انسان انہی چیزوں کو الٹا استعمال کرنے لگتا ہے, زبان سے غلط کام لیتا ہے یا ہاتھ پاؤں سے غلط کام لیتا ہے, تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر انسان بعض اوقات ایسی شرمناک حرکتیں کرتا ہے کہ جانوروں کو بھی پیچھے چھوڑ جائے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے, فلہم اجر غیر ممنون, ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے. کیونکہ عمل صالح کوئی ایک دن کا کام نہیں ہوتا یا ایک وقت کا, وہ ایک مسلسل رویہ بن جاتا ہے بندے کا. فما یکذبک بعد بالدین, پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون جزا و سزا کے معاملے میں تم کو جھٹلا سکتا ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ یعنی جب یہ سب کچھ سامنے آ جائے گا تو پھر اس سے کوئی بھی انکار نہ کرے گا. سورۃ العلق, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ, اقرأ بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا. پہلی وحی, جبریل علیہ السلام نے آ کر پہلا پیغام یہی دیا اور پڑھنے کے لیے کہا, تو آپ نے کیا فرمایا؟ ما انا بقارئ, کہ میں پڑھ نہیں سکتا. پھر بالآخر فرشتے نے بھینچا اور آپ پڑھنا شروع ہو گئے. خلق الانسان من علق, جس نے جمے ہوئے خون کے ساتھ, جمے خون کے لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی, انسان کے ابتدائی مراحل. آپ دیکھیے کہ مکہ کے شہر میں غار حرا میں آپ بیٹھے ہیں, جہاں نہ کوئی لیبورٹری ہے, نہ ہی کوئی دنیاوی علوم اور فنون کی کوئی یونیورسٹیاں ہیں, نہ کوئی ریسرچز ہیں. وہاں وحی کے ذریعے انسان کو بتایا جاتا ہے کہ انسان اپنی ماں کے پیٹ میں کس کس مرحلے سے گزرتا ہے اور کس طرح وہ شیپ پکڑتا ہے. علق سے پیدا ہوا. اب دیکھیے پہلی آیت میں بسم ربک الذی خلق, پڑھو مگر رب کے نام کے ساتھ, رب کا کانسیپٹ بیچ میں ہو. دوسرے میں انسان کی اپنی تخلیق اور تخلیق کے مرائل سائنسز کا ذکر کرتی ہوں. یعنی ایک طرف دینی علم کی بات ہے, دوسری طرف دنیاوی علم کی بات ہے. اقرأ وربک الاکرم, پڑھو تمہارا رب بہت ہی کریم ہے, بڑا کریم ہے, وہ انسان کی کوتاہیوں سے درگزر کرتا ہے. الذی علم بالقلم, جس نے قلم کے ساتھ انسان کو علم سکھایا, یعنی یہ بھی اس کا بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ کس طرح انسان کو پیدا کیا, پھر اس کو ہاتھ دیے, پھر قلم بنایا, پھر ان ہاتھوں کو یہ صلاحیت بخشی کہ یہ قلم پکڑے. کبھی آپ یاد کریں کہ چھوٹے بچے کو جو پینسل پکڑائی جاتی ہے کس مشکل سے پکڑتا ہے اور کس کس طرح پکڑتا ہے, پھر اس کے بعد کیسی روانی آتی ہے کہ وہ لکھتا ہی چلا جاتا ہے. اور لکھنے سے ہی علم محفوظ ہوتا ہے, اور پچھلوں کے علم سے اگلے فائدہ اٹھاتے ہیں. آسمانی کتابیں بھی لکھی گئیں, لہذا لکھنا دنیا کے مزید ترین کاموں میں سے ہے, بہترین کاموں میں سے ہے. اور یہ بھی پہلی وحی کے موقع پر ہی بتا دیا گیا. ویسے بھی قلم کو سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تخلیق کیا تھا. علم الانسان ما لم يعلم, انسان کو وہ سکھایا جسے وہ جانتا نہ تھا, جو بالکل جس کے بارے میں بے علم تھا. دینی علوم بھی اور دنیاوی علوم بھی سب اللہ ہی کی طرف سے ہیں. دنیاوی علوم میں بھی جو محنت کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, اللہ ان کے دلوں میں وہ چیزیں الہام کر دیتا ہے. کلا ان الانسان لیطغى, ہرگز نہیں انسان سرکشی کرتا ہے, یعنی انسان اللہ کی نعمتوں کو بھول جاتا ہے. تو بڑی بڑی نعمتوں کا یہاں ذکر کر دیا گیا. حقیقت یہ ہے کہ انسان کو جو کچھ بھی ملا ہے اس میں علم اور ذرائع علم بہت بڑی نعمت ہے. پڑھنا اور لکھنا اور قلم اور انسان کا اپنی اصلیت کو جاننا اور وہ جاننا وہ جو جانتا نہ تھا اس پڑھنے اور لکھنے کے ذریعے کتنے کتنے انکشافات ہوتے چلے جاتے ہیں. یہ ساری نعمتیں دراصل اللہ ہی نے دی. اللہ ایسے ہاتھ نہ بناتے, قلم کہاں سے پکڑتے؟ اللہ قلم نہ پیدا کرتا, کس چیز سے لکھتے؟ اور پھر اس کے بعد پڑھنے کی طرف اگر توجہ نہ دلائی جاتی اور پڑھنے کو اتنا معزز کام نہ بتایا جاتا تو کتنے بچے پڑھتے؟ کیونکہ سارے بچے پڑھنے سے روتے ہیں اور پڑھنا نہیں چاہتے. لیکن جب انسان پڑھ لکھ جاتا ہے, اس کو علم و حکمت ملتی ہے, تو پھر وہ کیا کرنے لگتا ہے, بجائے اس کے کہ عاجز ہو, شکر گزار ہو اور اللہ کے بندوں کی خدمت کرے اور اللہ کا تابعدار ہو, سرکشی پہ اتر آتا ہے کہ میں بڑی چیز ہوں، پھر اکڑ جاتا ہے. خصوصاً ابو جہل کے بارے میں آیات اتری تھی، ابو جہل جاہلیت میں ابو الحکم کہلاتا تھا، یعنی حکمتوں کا باپ، اور سارا مکہ اس کو سب سے زیادہ پڑھا لکھا اور سمجھدار انسان سمجھتا تھا، لیکن اس نے جو جہالت برتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جیسا معاملہ کیا، اس بنا پر اس کا نام ابو جہل رکھ دیا گیا. یہی انسان کی سرکشی ہے. کوئی شخص کتنی بھی بڑی ڈگری رکھتا ہو، کتنا بھی زیادہ پڑھا لکھا ہو، لیکن اگر اس کے اندر سرکشی ہے پڑھ لکھ کر، تو وہ ابو جہل ہے. ابو جہل ایک نہیں، بہت سے پھر ابو جہل ہو جاتے ہیں، کیونکہ علم کی روشنی انسان کو اپنی حقیقت سے آگاہ کرتی کہ انسان بندے دیکھ تو کس سے بنا، الگ سے، جمے ہوئے خون سے. جمع ہوا خون کبھی کلیجی یا بوٹی پہ لگا ہوا آپ دیکھیں تو آپ کیا کرتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں، دیکھنا بھی نہیں چاہتے. ناپسندیدہ منظر، انسان کی ابتدا وہاں سے ہوئی ہے. اور جب انسان کو اللہ نے اس قابل بنایا کہ وہ پڑھ لکھ کر دل و دماغ روشن کرے، تو وہ اکڑ کے بیٹھ گیا. الرآہ استغنا، کہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا، مجھے اب کسی کی ضرورت نہیں، میں اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہو سکتا ہوں. بچوں کو آپ دیکھیں، جب تک ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں پیرنٹس کے، پھر بھی کچھ بات مان لیتے، جب پڑھ لکھ جاتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں، پھر تو انڈیپینڈنٹ لائف گزارنا چاہتے ہیں. پھر تم کون اور میں کون، میں تو ان کو پہچانتے بھی نہیں. ان الى ربک الرجعا، کہاں تک اکڑو گے، کہاں تک بھاگو گے، کہاں جاؤ گے، واپسی تو رب ہی کی طرف ہے. ارأیت الذی ینہا، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو ایک بندے کو منع کرتا ہے، عبدن، ایک بندے کو، اذا صلی، جب وہ نماز پڑھتا ہو. ابو جہل کو نماز سے بڑی چڑ تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو لا کر اور لوگوں کو اکٹھا کر کے آپ کے اوپر کبھی اوج لا کے رکھ دیتا، کبھی کسی طرح ستاتا، کبھی کسی طرح. تو فرمایا کہ اس کو اس بات سے ضد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیوں پڑھتے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں بہت سے پڑھے لکھے لوگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنا بیکار کام ہے، وقت ضائع کرنا ہے، اور خود کیا، گھر میں بھی اگر کوئی پڑھتا ہو تو ان کے پڑھنے میں بھی خلل ڈالتے ہیں. یہ کیسا علم اور یہ کیسی عقل ہے کہ انسان دوسرے کی عبادت کو بھی ٹالریٹ نہ کر سکے. ارأیت ان کان علی الہدیٰ، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر وہ بندہ، یعنی نماز پڑھنے والا، راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو، دوسروں کو خدا سے جوڑ رہا ہو، خدا خوفی کا درس دیتا ہو، تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ منع کرنے والا شخص حق کو جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہو، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہاں، وہ بھولا ہوا ہے، اسی وجہ سے تو یہ سب کچھ کر رہا ہے. اگر اسے یاد ہوتا تو یہ نہ کر سکتا. کیونکہ تقویٰ کیا ہے؟ اس بات کا ڈر کہ اللہ مجھے دیکھتا ہے. اسی لیے انسان تنہائی میں بھی پھر کوئی غلط حرکت نہیں کرتا، ہرگز نہیں. اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے کھینچیں گے، اس پیشانی کو جو جھوٹی اور سخت خطا کار ہے. یا پیشانی سے مراد پیشانی والا شخص. فَلْيَدْعُ نَادِيَا، پس چاہیے کہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو، یعنی کیا وہ دیکھے مقابلہ کر سکتا ہے ہمارا؟ ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے. ہرگز نہیں، اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو. یعنی جب کوئی نماز سے روکے یا اس میں روڑے اٹکائے یا کسی وجہ سے اس سے دور لے جائے، تو ایسے کسی شخص کی بات نہیں ماننا چاہیے. وقترب، اور قریب ہو جاؤ. آپ دیکھیں کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے کیا چاہتا ہے؟ کہ اس سے قریب ہو. جن لوگوں کو اللہ سے محبت ہوتی ہے، ان کو نماز کا بہت شوق ہوتا ہے، نماز سے بہت محبت ہوتی ہے، کیونکہ وہ یہ جانتے ہوتے ہیں کہ سجدہ ایسی جگہ ہے جہاں انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. سجدے میں ایک لذت آتی ہے، اور نماز سے محبت بھی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ نماز کے ذریعے اللہ سے باتیں کریں گے. اور یہی علامت ہے. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو رب سے کتنی محبت ہے، تو یہ دیکھ لیجئے کہ نماز کا کتنا شوق ہے آپ کو. اور جب آزان ہو جائے تو آپ کے اندر کی کیفیت کیا بدلتی ہے؟ ویسے ہی رہتے ہیں، ویسے ہی گپ شپ میں مصروف، اور ویسے ہی غفلت میں مشغول. اور اگر نماز کی محبت نہیں، تو محبت کے دعوے جھوٹے ہیں. کیونکہ ہر محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے، چاہتا ہے کہ وہ اس کے قریب ترین ہو اور اس کو تنہائی بھی میسر ہو. اور نماز ایسی چیز ہے جس میں چاہے آپ بندوں کے بیچ میں، پھر بھی آپ اپنے رب کے ساتھ تنہا ہوتے ہیں، کیونکہ آپ نہ کسی سے بات کرتے ہیں اور نہ ہی دنیا کا کوئی اور کام کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ بندہ سب سے زیادہ سجدے میں اپنے رب کے قریب ہوتا ہے. لہذا خوب کثرت سے دعا کرنی چاہیے. سورۃ القدر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قدر، پیچھے وہی لکھنے والے فرشتوں کے بارے میں کیا کہا؟ کرام برر، معزز، نیک. اور جبریل کے بارے میں کیا کہا گیا؟ کہ وہ تمہارے رب کے نزدیک وہ بہت عزت والے. اور جس رات میں قرآن نازل کیا گیا اس کو کیا کہا گیا؟ لیلۃ القدر. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. کون سی رات آ رہی ہے آج، اور آپ سورۃ القدر پڑھ رہے ہیں، تو اس کو محسوس کر کے پڑھیے. رات بھی ویلیوبل، کتاب بھی ویلیوبل، بہت قدر و منزلت والی، بہت عزت والی، بہت بلند پایا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو اس قدر والی رات میں نازل کیا. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالی نے ہر چیز کے اندر درجے رکھے، کچھ راتیں باقی راتوں کے مقابلے میں زیادہ قدر و منزلت والی، کچھ دن باقی دنوں کے مقابلے میں زیادہ قدر و منزلت والے، کچھ شہر جگہ باقی کے مقابلے میں زیادہ قدر و منزلت والی، کچھ کتابیں باقی کتابوں کے مقابلے میں زیادہ قدر و منزلت والے، کچھ علوم باقی علوم کے مقابلے میں زیادہ قدر و منزلت والے ہیں. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. انسان اپنے لیے کیا چاہتا ہے؟ قدر و منزلت. ہم سب چاہتے ہیں نا قدر و منزلت، یا ہماری بھی کوئی ویلیو. عام طور پہ لوگ کیا شکوہ کرتے ہیں، ہمیں تو کوئی پوچھتا ہی نہیں، ہمیں کسی نے پوچھا نہیں، کوئی نہیں پوچھے گا، بھاگتے رہے لوگوں کے پیچھے. جو پوچھتا ہے، جو پوچھے گا، اس کے لیے تیاری کریں. اب اگر کوئی شخص واقعی قدر و منزلت چاہتا ہے تو کیا کرے، کدھر کو جائے؟ لوگ قدر و منزلت کے لیے صرف دنیاوی علوم کی طرف دوڑتے ہیں. ٹھیک ہے، دنیاوی علوم پڑھنا بھی عزت کی بات ہے، ضرورت ہے انسان کی، پڑھنے چاہیے، لیکن دین کی قیمت پہ نہیں، نہ اپنے لیے نہ اپنے بچوں کے لیے. دین کی قیمت پہ نہیں کہ دین سے غافل ہو کے، اور قرآن تو آتا نہیں، پڑھا ہی نہیں، سمجھا نہیں، اور صرف دنیا کے پیچھے بھاگتا رہے انسان. یہ ہے خسارے کا سودا. بہتر مومن کون ہے؟ جو دنیا پڑھے لیکن دین چھوڑ کر نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین ہے وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اگر سکھانے والے نہیں تو سیکھنے والے بن کے بھی وہ درجہ مل جائے گا، اگر قرآن کے طالب علم رہے ہمیشہ. کیونکہ ہم تو یہ سوچتے ہیں پڑھ لیا، آ گیا، سب کچھ معلوم ہو گیا، لیکن دو میں سے ایک کام ضرور کریں تاکہ قدر و منزلت ہو. اور انشاءاللہ یہ سلسلہ اب رمضان پر ہی ختم نہ ہو جائے، اس کے بعد بھی بہت سے پروگرامز آن لائن اور آن کیمپس ایسے ملیں گے آپ کو کہ آپ اپنی سکلز بڑھا سکتے ہیں. اس میں تجوید کا پروگرام ہے، جس میں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ان کو اگر اردو میں انسٹرکشنز چاہیے تو اردو میں، انگلش میں چاہیے تو انگلش میں، ان کے لیے یہاں پر پروگرام یہاں بھی ہوگا انشاءاللہ. اسی طرح جن لوگوں نے قرآن بہت اچھی طرح پڑھ لیا لیکن کچھ زیادہ حفظ نہیں کیا، ان کے لیے حفظ کا پروگرام مزید ہفتے میں ایک بار شروع کیا جا رہا ہے. جن لوگوں کو ترجمہ نہیں آتا تو ترجمے کے لیے تعلیم القرآن کا پروگرام جو ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے. اسی طرح آن لائن بھی بہت سے، آپ اگر ویب سائٹ پہ جائیں تو آپ کو پروگرامز ملیں گے. ہم ہر وقت اس دور کی برائیاں کرتے رہتے ہیں، لیکن اس لحاظ سے بہت فائدے کا دور بھی ہے کہ اس میں اللہ نے بڑی سہولتیں پیدا کر دی ہیں، طرح طرح کے ذرائع پیدا کر دیے ہیں جن سے ہم اپنے علم حاصل کرنے کے شوق کی تکمیل کر سکتے ہیں. اور اس میں سب سے پہلے فکر کرنی چاہیے بہترین علم کو سیکھنے کی، اور وہ قرآن ہے جس کو اللہ نے بہترین رات میں اتارا. کیسی ہے وہ رات؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا چیز ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک تو عام راتوں کی طرح ایک رات ہی ہے جس میں ہم وہی معمول کے کام کرتے ہیں. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، یعنی اس کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، یا اس میں جو کام ہوا قرآن اتارنے کا وہ ہزار مہینوں میں کوئی نہیں کر سکتا. تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اور روح اس میں اترتے ہیں، فیہا اس رات میں، یعنی وہ بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں قرآن کے نازل ہونے کی رات کو. جب قرآن کا ختم ہوتا ہے یا جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. حرم میں بھی آپ دیکھیں، مسجدیں بھی آج کل بھری پڑی ہیں، جہاں جہاں ختم ہو رہے ہیں وہاں وہاں بھی لوگ اکٹھے ہیں. جیسے دنیا والے قرآن کی محبت میں اس مہینے اور ان راتوں میں بھاگتے ہیں اور اکٹھے ہوتے ہیں، ایسے ہی آسمان والوں کے اندر بھی ایک ہلچل ہوتی ہے، اور وہ زمین پر اتر آتے ہیں اور جبریل بھی اترتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، ہر حکم لے کر اترتے ہیں. تقدیر کے فیصلوں کی بات بھی کی جاتی ہے کہ جو اگلے سال کا بجٹ ہے وہ لے کے بھی اترتے ہیں کہ کس کے ساتھ کیا ہوگا اگلے سال میں. لیکن بات یہ ہے کہ ہر طرف پیس، سکون، ایک خاص سکینت نازل ہو جاتی ہے اس رات کی وجہ سے. جیسے یہ قرآن سکینت کا باعث ہے، تو جس رات میں یہ اترا اس میں فرشتوں کا اترنا بھی دنیا والوں کے لیے ایک سکینت کا باعث ہوتا ہے، اور اس سکینت کی لذت عبادت کرنے والے ہی محسوس کر سکتے ہیں. سلام انہیا، سلامتی ہے یہ رات، حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، جتنی چاہو سکینت حاصل کر لو، جتنا چاہو اس سے فیض پالو. اس رات کو اگر آپ پائیں تو اس کے لیے حضرت عائشہ نے ہمارے لیے بڑا اچھا سوال کر کے دعا پوچھ لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس رات کو میں پاؤں تو کیا پڑھوں؟ ہم اکثر سوچتے نا آج کی رات کیا پڑھنا چاہیے، اس مہینے میں کیا پڑھنا چاہیے، حج پہ عمرے پہ کیا پڑھنا چاہیے. تو اس رات کی خاص دعا ہے، اللہم انک عفو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اور اگر سب کی طرف سے مانگنا ہو تو فاعف عنا، اللہ ہم سب سے درگزر فرما، کیونکہ اگر تو حساب لینے بیٹھ گیا تو پھر تو ہم پاس ہو ہی نہیں سکتے. سورة البینہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے وہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہ تھے، جب تک کہ ان کے پاس دلیل روشن نہ آ جائے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے جن میں بالکل راست اور درست تحریریں لکھی ہوئی ہوں. یعنی ضروری تھا کہ کتاب بھیجی جائے، رسول بھیجا جائے تاکہ لوگوں پہ حق واضح ہو جائے. پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں تفرقہ برپا نہیں ہوا، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس بیان واضح آ چکا تھا. یعنی بعض وقت لوگ کہتے ہیں کہ لوگ قرآن پڑھ کے بھی لڑتے ہیں، بالکل پہلی قوموں نے بھی یہی کیا، کتابیں آئیں پڑھا سمجھا پھر آپس کا تفرقہ اور اختلاف بازی. کیوں؟ بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے، مقابلوں کی وجہ سے، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرنے کی وجہ سے، اختلاف رائے کو حد سے زیادہ بڑھانے کی وجہ سے. یاد رکھیے، علم کے بعد جو سرکشی آتی ہے، علم کے بعد جو غرور آتا ہے وہ بدترین غرور ہوتا ہے. ابلیس کو اسی جرم میں راندہ درگاہ کیا گیا تھا، اسی جرم میں وہ ذلیل و خوار ہوا تھا. تو جب انسان کو اللہ علم دے تو انسان کا کیا فرض بنتا ہے؟ کہ انسان کثرت کے ساتھ اللہ کی طرف جھکے، اللہ کو پکارے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کتنی عاجزی تھی. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کے کہا، یا خیر البریہ، اے انسانوں میں سب سے بہترین مخلوق. آپ نے فرمایا، وہ تو ابراہیم علیہ السلام ہے. حالانکہ آپ کی بڑائی کس کو نہیں پتا، لیکن وہ آپ نے آنر خود لینے کی بجائے کسی اور کی طرح منتقل کر دیا. یہ ہوتی ہے صاحب ایمان لوگوں کی حالت، کہ اگر کوئی ان کی تعریف کرے بھی تو وہ فوراً سوچ لیتے ہیں ہم سے اچھا کون ہے، ہم سے بہتر کون کرتا ہے. تو انشاءاللہ جب تک انسان یہ سوچتا ہے اپنے سے، نیکی میں، علم میں، اپنے سے بڑوں کا سوچتا ہے، پھر تکبر نہیں آتا. تکبر اس وقت آتا ہے جب انسان اپنے سامنے بیٹھے ہوں کو جاہل سمجھتا ہے اور سمجھتا کہ میں ہی شاید سب کچھ جانتا ہوں، اور یہی کیفیت اس کے اندر سرکشی پیدا کر دیتی ہے. وہی سرکشی جو ابلیس میں آئی، وہی سرکشی جو ابو جہل میں آئی. کسی کے اندر اس درجے کی آ جاتی ہے اور کسی کے اندر اس سے کم درجے کی آتی ہے. اور جب یہ سرکشی پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر تو پھر انسان کا اخلاق بھی جاتا ہے، ایمان بھی جاتا ہے، اور عبادات بھی جاتی ہیں، پھر دنیا آخرت ہر چیز سے وہ ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، اور ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے. یعنی انہیں تکبر کرنے اور بڑا بننے کے لیے تھوڑی علم دیا گیا تھا، وہ تو اس لیے دیا گیا تھا کہ وہ سارے اپنے جذبات اللہ کے لیے وابستہ کر لیں، بالکل یکسو ہو کر، اور نماز قائم کریں اور زکات دیں. یہی نہایت صحیح درست دین ہے. یعنی اپنے فرائض کی طرف توجہ دیں. اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ یقیناً جہنم کی آگ میں جائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہ لوگ بدترین مخلوق ہیں. جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ یقیناً بہترین مخلوق ہیں، ان کی جزا ان کے رب کے ہاں دائمی قیام کی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. پہلے پارے سے لے کے آخری پارے تک جب جنتوں کا ذکر ہے، سات نہروں کا ذکر ہے، پانی کا ذکر ہے، خوبصورت سینری کا ذکر ہے. کیونکہ انسان کے لیے صرف کھانے پینے میں لذت نہیں ہوتی، نگاہوں کی لذت بہت بڑی لذت ہوتی ہے. وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ کچھ ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے رب کا خوف کیا، جس نے اپنے اندر تقویٰ پیدا کر لیا. رضی اللہ عنہم وردو عنہ ذالک لمن خشی ربہ.